إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قابل احترام اور بہنوں اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. انسان کی زندگی کا مقصد رزق کی بھاگ دوڑ نہیں ہے. دنیا میں اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑنا نہیں ہے. دنیا کی زندگی تفریح کے لیے نہیں ہے کہ انسان یہاں پر موج مستی کرے، وقت گزاری کرے، بلکہ دنیا کی زندگی ایک خاص مقصد کے لیے. اللہ رب العالمین نے خاص مقصد کے تحت انسان کو پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت کا اہتمام، کہ ایک بندہ صرف اور صرف اللہ کا بندہ بن کر اپنی زندگی گزارے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جہاں انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، وہیں یہ بنیادی نقطہ اس میں یاد رکھنے کا ہے کہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی عبادت میں شریک کرنے سے بچنا، یہ دونوں چیزیں برابر کی اہمیت کی حامل ہیں. انسان کے پیدا کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ کی بھی عبادت کرے، بلکہ انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے. وہ اللہ کو اپنا معبود مانے اور اللہ کے علاوہ معبود کا مقام کسی کو بھی نہیں دے. شرک سے بچنا اور شرک سے بچتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنا، یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے. لیکن بدقسمتی سے انسان کی تاریخ اگر آپ دیکھیں، بلکہ اپنے اطراف کی دنیا پر غور کریں، اپنے اطراف بسنے والے انسانوں کا حال دیکھیں، تو آپ کو دکھائی دے گا کہ عموماً اللہ کی عبادت کرنے والے بھی کسی نہ کسی اعتبار سے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور شیطان کا یہی حربہ ہے کہ یا تو وہ سرے سے اللہ کا انکار کرنے والا بنائے گا، دل کے اندر شک پیدا کر کے اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کہ اللہ ہے ہی نہیں، دہریت کی طرف لے جائے گا. یا پھر اگر اللہ کو مانتا بھی ہے تو پھر دوسرا طبقہ شیطان یہ کرتا ہے کہ اس کو اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی شخصیت میں، کسی اور چیز کی عظمت میں گم کر دیتا ہے. کبھی مظاہر فطرت، سورج چاند ستارے، پیڑ پودے، پتھر اور اس طرح کی آگ، بارش، بجلی، جو چیزیں انسان کو نفع دینے والی ہیں، یا انسان جن سے ڈرتا ہے یا جن کی تعظیم کرتا ہے، ان چیزوں کی محبت، ان کی تعظیم، ان کا احترام، ان کا خوف دل میں ایسا ڈالتا ہے کہ انسان پھر اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے اور اسی کا بندہ بن جاتا ہے، اسی کی عبادت کرنے لگ جاتا ہے. اگر آپ اپنے اطراف کی دنیا کو دیکھیں تو آپ کو یہی بات دکھائی دے گی کہ کبھی منفعت کی وجہ سے فائدہ کوئی چیز فائدہ مند ہے اس وجہ سے جیسے پیڑ ہیں، بعض جانور ہیں، سورج چاند اور اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں، کبھی فائدے کی وجہ سے انسان ان کی پوجا کرتا ہے، کبھی ڈر کی وجہ سے جنات یا اسی طرح سے فرضی اپنی خیالی چیزیں، مورتیاں بنانا بھیانک قسم کی اور ان کی پوجا کرنا، ان کی عبادت کرنا، کیوں؟ تاکہ ان کے شر سے بچے، ان کے غصے سے، ان کے نقصان سے بچے۔ جنات کو خوش کرنا اسی قبیل سے ہے، جنات کو خوش کرنے کے لیے، ان کے نقصان اور تکلیف سے بچنے کے لیے ان کو ان کے چڑھاوے پیش کرنا، یہ اسی کی قبیل سے ہے۔ ڈر کی عبادت کرنا، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شخصیات کی تعظیم دل میں ہوتی ہے، انبیاء، اولیاء، صالحین، ان کی دینداری کی وجہ سے، ان کے مقام کی وجہ سے ان کا احترام دل میں اتنا غالب ہو جاتا ہے کہ آدمی ان کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے اور ان کے ذریعے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کی عبادت کے ذریعے۔ تو انسان عموماً اللہ کو مانتا آیا ہے۔ انسانوں کی تاریخ اگر آپ دیکھیں، انبیاء نے جن لوگوں کو دعوت دی ان میں شاید ہی کوئی ایسے لوگ ملیں گے جو سرے سے اللہ کا انکار کرتے ہیں، بہت کم۔ یہ تو بہت بعد کے دور کی پیداوار ہے، جب سائنس کی ترقی ہوئی اور آسمان و زمین کے بہت سارے معاملات انسان کے سامنے آئے تو انسان کا گھمنڈ اتنا بڑھ گیا اور جہالت اتنی بڑھ گئی کہ اپنے علم کے ادھورے پن کو اس نے علم کا کمال سمجھ لیا۔ تھوڑی سی معلومات بڑھ گئی، کائنات کے کچھ راز سامنے آئے اور کاز اینڈ ایفیکٹ کہ بھاپ بنتی ہے تو بارش ہوتی ہے اور فلاں چیز ہوتی ہے تو فلاں چیز ہوتی ہے، تو اسباب اور نتائج کے جو قانون اس کے سامنے آئے اسی کو اس نے اصل سمجھ لیا اور یہ سمجھا کہ ساری چیزیں سبب اور نتیجے کے طور پر ہوتی ہے، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، یہ اپنے آپ بنا ہوا ہے، مشین کی طرح چل رہا ہے۔ تو یہ بہت بعد کے دور کی پیداوار ہے، جو 20ویں یا 19ویں صدی میں یہ چیز پیدا ہوئی ہے، تو یہ بات کی چیز ہے۔ لیکن عام طور سے آپ دیکھیں گے کہ انسان کی تاریخ میں عموماً لوگ اللہ کو مانتے آئے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار انسان کی فطرت میں ہے، یہ فطرت سے انحراف ہے، فطرت سے انسان کے نیچر سے ڈیویشن ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کا انکار کرے۔ جو آدمی اس پوری کائنات کو مشین مانتا ہے، اس کی جہالت دیکھیے کہ باقی مشینیں اپنے آپ بننے کا عقیدہ اس کا نہیں ہے، لیکن پوری کائنات کو مشین مان کر اس کو اپنے آپ بننے کا عقیدہ رکھتا ہے، کتنا بڑا جاہل ہے کہ جب چھوٹی مشین بنانے کے لیے کوئی چاہیے تو اتنی بڑی مشین بنانے کے لیے کوئی نہیں چاہیے۔ یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ انسان جب جہالت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو عجیب عجیب باتیں کرنے لگتا ہے۔ بہرحال ایک جہالت ان پڑھ جہالت ہوتی ہے اور ایک جہالت پڑھی لکھی جہالت ہوتی ہے، جہالت دونوں طرف ملتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ انسان عموماً اللہ کو مانتا آیا ہے، بہت کم لوگ اللہ کے وجود ہی کا انکار کرتے ہیں، لیکن جو لوگ اللہ کو مانتے آئے ان کے حال کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ شیطان نے انہیں لوگوں کی شخصیات کی تعظیم میں مبتلا کر دیا اور پھر ان کی عبادت میں ان کو ڈال دیا ہے۔ پہلے تعظیم آتی ہے، اس کے بعد عبادت آتی ہے۔ پہلے تعظیم اور تعظیم میں غلو، غلو کے معنی ہوتا ہے ایگزیجریشن، حد سے پار کرنا، اور غلو کے بعد میں پھر شرک کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو عام طور سے شرکیات کا سبب شخصیات کی تعظیم میں غلو رہا ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ عام طور سے شرک کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب شخصیات کی تعظیم میں غلو رہا ہے، کہ کسی شخصیت کو اس کی حد سے زیادہ بڑا مان لینا، یہ شرک کا بنیادی نقطہ رہا ہے، جو کہ آگے ہم جا کے دیکھیں گے۔ تو آج اسی نقطے کو آگے لے کر ہم بڑھیں گے اور یہی بات ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا جو قاعدہ نمبر 3 کے تحت باتیں سامنے آئیں وہ یہ کہ مشرکین مختلف قسم کے شرک میں مبتلا تھے. ان میں سے بعض ملائکہ کو پوچھتے تھے, بعض اس میں سے انبیاء اور صالحین کو پوچھتے تھے, بعض ان میں سے پیڑوں اور پتھروں کو پوچھتے تھے, اور بعض سورج چاند کو پوچھتے تھے. تو ان میں شرک کی مختلف صورتیں پائی جاتی تھیں, جن میں سے پتھر, پیڑ اور سورج چاند جیسی بے جان چیزیں بھی تھیں, اور ان میں انبیاء اور صالحین وغیرہ بھی تھے جو کہ ذی شعور اور زندہ شخصیات تھیں. ان کی وفات کے بعد لوگ ان کو پوجنے لگ جاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کوئی فرق نہیں کیا بلکہ سب کو ایک ہی حکم میں رکھا اور سب کو کافر قرار دیا, مشرک قرار دیا, اور ان کے ساتھ میں قتال کی بھی نوبت آئی. اس تعلق سے بھی ہم نے کچھ دلیلیں دیکھی. پھر ہم نے دیکھا کہ سورج چاند کی عبادت کرنے والے لوگ تھے, اللہ نے اس سے بھی منع کیا ہے. اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ ملائکہ, فرشتے, ان کو بھی اس زمانے میں لوگ پوچھتے تھے. اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ انبیاء کو بھی پوجا جاتا تھا, اور عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہم نے دیکھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رب اور معبود بنا بیٹھے ہیں, اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے خود پوچھے گا, کیا تم نے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کے مقابلے میں معبود بنا لو, اور وہ اس سے برات کا اظہار کریں گے اور اللہ رب العالمین کے سامنے کہیں گے کہ اللہ مجھ کو اس کا حق نہیں ہے. آج اس سے آگے ہم بڑھتے ہوئے دیکھیں گے کہ کیا انبیاء سے کم مرتبے کے لوگوں کو بھی لوگ اپنا معبود بناتے تھے یا نہیں, اور اس کی کیا صورتیں تھیں. شیخ محترم فرماتے ہیں, وَدَلِيلُ الصَّالِحِينَ قَوْلُهُ تَعَالَى أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. کہتے ہیں کہ صالحین کی دلیل, یعنی عرب کے لوگ صالحین کو بھی اللہ کے مقابلے میں اپنا معبود بناتے تھے, اس کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے, اللہ نے مشرکین کے بارے میں کہا, اولئک الذین یدعون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ, کہ یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں, جن کو سے مراد جن لوگوں کو پکارتے ہیں, جن معبودوں کو پکارتے ہیں, وہ خود اللہ تعالی کی جناب میں وسیلے کی تلاش میں ہے کہ ان میں سے کون اللہ سے زیادہ قریب ہے, اور وہ لوگ اس کی رحمت کی امید لگائے ہوئے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں, تو جن کو پکارا جا رہا ہے وہ خود اللہ تعالی کے ہاں وسیلے کی تلاش میں ہیں, قرب کی تلاش میں ہیں کہ ان میں سے کون اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے, اور وہ لوگ اللہ کی رحمت سے خود امید لگائے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خود بھی ڈرتے رہتے ہیں. یہ کیا ہے, اور یہ آیت کس معاملے میں آئی ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے اس آیت کی تفسیر سامنے آتی ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ اب مثال کے طور پر یہ جو آیت ہے, اگر آپ کے سامنے اس کی تفسیر نہ ہو اور کس معاملے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے یہ پوری بات نہ ہو, اور سلف کا کلام اس کے بارے میں آپ کے سامنے نہ ہو, تو محض اتنا ترجمہ پڑھنے سے آپ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے. کیونکہ دیکھیں, میں نے ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیا لیکن آپ کو واقعی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کس کے بارے میں ہے. لہذا اس بات کو یاد رکھیں کہ محض عربی زبان کو سیکھ لینا اور قرآن کے الفاظ کے معنی جان لینا یہ کافی نہیں ہے قرآن کو پوری طرح سمجھنے کے لیے. اس لیے بعض لوگ جو اس طرح کے کورسز کرتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کو ہم سیکھیں گے بلا شبہ اس کا اپنی جگہ ایک فائدہ ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کے معنی آپ سیکھیں، اس سے ہم منع نہیں کریں گے، نہ کوئی اور منع کرتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں اگر آپ کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ ہم نے اگر قرآن کے الفاظ سیکھ لیے تو ہمیں تفسیر کی ضرورت نہیں، علماء کی ضرورت نہیں، ہم کو عربی زبان آ جائے گی، قرآن عربک ہم سیکھ لیں گے اور ہم کو سب کچھ آ جائے گا، قرآن ہم سمجھنے لگیں گے، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ محض قرآن کی زبان سمجھنے سے قرآن نہیں سمجھ میں آتا ہے، اس کی تفسیر سمجھنا چاہیے کہ واقعی کس بات کا کیا مطلب ہے۔ لہذا آپ اس آیت کو دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ خود اللہ تعالیٰ کی جناب میں وسیلے کی تلاش میں ہیں کہ ان میں سے کون اللہ سے زیادہ قریب ہے، اور وہ لوگ اس کی رحمت کی امید لگائے ہوئے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ کیا سمجھ میں آیا آپ کو کن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور کیا اس میں حکم بتایا جا رہا ہے، کیا غلطی ہے، کیا صحیح معاملہ اس میں ہے؟ آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا جب تک کہ آپ کے سامنے اصل واقعہ نہ آئے، اصل معاملہ نہ آئے، سلف کے اقوال اس کے سلسلے میں آپ کے سامنے نہ ہوں تو آپ اس میں بہت غلطی کر سکتے ہیں۔ لہذا ایک نصیحت میری یاد رکھیں کہ قرآن کی عربی آپ سیکھیں، لیکن اس پر آپ تکیہ نہ کریں، اس پر آپ اکتفا نہ کریں، آپ اس پر کنٹینٹ نہ ہو جائیں کہ بس اب آ گیا، اب ہم کو سب کچھ آ گیا، اس لیے کہ ادھورا علم انسان کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے، ادھورا علم انسان کو برباد کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو اس بھرم میں رکھتا ہے کہ تجھ کو آتا ہے، اور پھر اس کو اپنی غلطیاں دکھائی نہیں دیتی ہیں، وہ بڑی بڑی غلطیاں کرتا ہے، لہذا ادھورا علم بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے شوق میں آج آپ دیکھیں گے انٹرنیٹ پر یا اسی طرح سے بہت سارے کلاسز چلتے ہیں، اور ان میں بتایا جاتا ہے کہ آپ ایک مہینے میں 80% 50% قرآن کے الفاظ آپ سیکھ لیں گے، اور آپ دیکھیے قرآن میں اتنی مرتبہ امین آیا ہے اور اتنی مرتبہ اللہ آیا ہے، اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن بعض اوقات لوگوں کو لگنے لگتا ہے کہ جب ہم نے قرآن کے 80% الفاظ سیکھ لیے ہیں اور یہ کورس ہم نے کر لیا ہے تو ہم کو قرآن سمجھ میں آنا چاہیے، کیونکہ جب دوسری زبانیں ہم سیکھ لیتے ہیں تو ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں، تو عربی زبان سیکھ لیں گے تو اللہ کی بات بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک حد تک بات ٹھیک بھی ہے، اس لیے کہ بہت سی آیتیں محض ترجمے سے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، سمجھ میں آ گیا، لیکن اللہ الصمد، اب الصمد سمجھانا آپ کو ہے تو کسی ایک لفظ میں آپ نہیں سمجھا سکتے، الصمد ایک لفظ میں آپ نہیں سمجھا سکتے، اس کے لیے سمجھانے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ صمد کا لفظ عربی زبان میں کس اعتبار سے استعمال ہوتا ہے۔ صمد سردار کے لیے آتا ہے، الصمد اس کے لیے آتا ہے جو کھاتا نہیں ہے، صمد کی تفسیر اس کے لیے، صمد اس کے لیے بھی آتا ہے کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو، سب اس کے محتاج ہو۔ تو ایک بات یاد یہ رکھیں کہ قرآن کا علم آپ حاصل کر رہے ہیں تو قرآن کی تفسیر بھی آپ پڑھیں اور علماء سے بھی اس بارے میں علم حاصل کریں، صرف عربی زبان سیکھنا، صرف عربی زبان سیکھ لینا کافی نہیں ہے۔ آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت کس سلسلے میں نازل ہوئی، کہتے ہیں اولئک الذین یدعون، اور وہ لوگ جنہیں یہ پکار رہے ہیں، مشرکین جن سے دعا کر رہے ہیں انہیں پکار رہے ہیں، ان کا خود حال یہ ہے کہ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلے کی تلاش میں ہیں۔ وسیلے کے معنی عربی زبان میں قربہ کے ہوتے ہیں، وسیلے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نزدیکی، نزدیکی، اس کو یاد رکھیں۔ عربی زبان میں وسیلے کے معنی علماء نے کہا قربہ، کئی علماء نے اس کو ذکر کیا ہے کہ معنی قربہ ہے، یعنی نزدیکی، اللہ کا قرب، ایسے کام، ایسی چیزیں جن کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی، یبتغون ابتغاء کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا، چاہت رکھنا،
اسی لیے رمضان جب آتا ہے تو فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل. باغی آپ دیکھیے ادھوری عربی جاننے والا کیا کہے گا تو باغی کے باغی خیر کا باغی. باغی کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنے والا چاہنے والا. تو عربی زبان میں اس کے معنی یہ ہوتے ہیں ابتغاء یبتغی. تو یہ اس لفظ سے جڑا ہوا ہے یا باغی الخیر اے خیر کے چاہنے والے. تو کسی چیز کی چاہت رکھنا اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا اس کو کہتے ہیں یبتغون ابتغاء. اولئک الذین یدعون اور وہ لوگ جنہیں یہ پکارنے والے پکار رہے ہیں خود ان لوگوں کا پکارے جانے والوں کا حال یہ ہے یبتغون الی ربہم الوسیلہ ان کا کوئی رب ہے اور اس رب کی طرف اس رب کی جانب اس رب کی جناب میں اس کے قرب کی تلاش میں وہ خود ہیں. تم چاہتے ہو کہ ان معبودوں کو خوش کرو ان معبودوں کا حال یہ کہ وہ خود اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں وہ اللہ کی طلب میں ہیں اور تم ان کی طلب میں ہو. تم ان کو پکار رہے ہو اور وہ اللہ کو پکارنے والے ہیں اور اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں. لیکن یہ کون لوگ ہیں پکارنے والے کون ہیں اور پکارے جانے والے کون ہیں؟ فرماتے ہیں نزلت فی نفر من العرب. کہتے ہیں یہ جو آیت ہے یہ نازل ہوئی نزلت کس کے بارے میں؟ فی نفر من العرب عرب کے کچھ لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. کانوا یعبدون نفرا من الجن جن کا حال یہ تھا کہ یہ بعض جنات کی عبادت کرتے تھے. یہ لوگ جنات کی عبادت کرتے تھے. تو ایک نقطہ یہاں پر معلوم یہ ہوا کہ اس زمانے میں جنات کی بھی عبادت ہوتی تھی. شیخ محترم نے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے اس میں جنات کا تذکرہ نہیں ہے لیکن یہاں پر آپ کو ملے گا کہ اس میں یہ اپنے آپ شامل ہو جاتے ہیں جس آیت کو انہوں نے ذکر کیا ہے. تو کہتے ہیں کانوا یعبدون نفرا من الجن بعض عرب کے لوگ جنات ہی کی پوجا کرتے تھے ان کو پکارتے تھے. کیسے پکارتے تھے؟ آدمی جب ایک پڑاؤ ڈالتا تھا کہیں پر کسی جنگل میں یا صحرا میں تو اسے ڈر ہوتا تھا کہ یہاں کے جو جنات ہیں وہ ہم کو تکلیف دیں گے. تو آدمی آواز دیتا تھا اور جنات کے سردار کو پکارتا تھا اور کہتا تھا کہ ہم تمہاری پناہ میں آتے ہیں ہم کو محفوظ رکھو. تو جب اس طرح سے وہ لوگ کہتے تھے تو جنات اس کو سن کے اور بھی زیادہ اکڑ میں آ جاتے تھے کہ ہاں دیکھو ہمارے پاس بھی کچھ دم ہے ہماری بھی طاقت ہے جس کو یہ مانتے ہیں اور یہ ہماری پناہ میں آتے ہیں انسان ہو کر ہم سے ڈرتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں گے آدم علیہ السلام انسان تھے اور ابلیس جن تھا. کان من الجن سورۃ کاف میں اللہ نے کہا ابلیس جنات میں سے ہے اور اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو اور جن کو انسان کے آگے سجدے میں گرنے کے لیے کہا تھا. انسان کی فضیلت جنات پر ہے اگرچہ جنات انسان سے پہلے پیدا کیے گئے ہیں ابلیس پہلے سے تھا لیکن فضیلت انسان کو جنات پر دی گئی ہے. جتنے بھی نبی آئے سارے انسانوں میں سے تھے جنات میں سے نہیں. تو یہ بات یاد رکھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنات دونوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس آیت میں جنات اور انسانوں دونوں سے خطاب کیا گیا ہے. سورہ جن آپ دیکھیں یا سورہ احقاف آپ دیکھیں یا اسی طرح سے دوسرے مقامات دیکھیں سورہ الانعام وغیرہ دیکھیں ان میں آپ کو ملے گا کہ اللہ رب العالمین نے جنات کو بھی مکلف بتایا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پابند بنایا ہے. تو جنات کی بستی میں جب جاتے تھے مشرکین تو ان کی پناہ مانگتے تھے ان کی پناہ مانگتے تھے کہ ہم کو سیکیورٹی تم دو اور ان کو پکارتے تھے مدد کے لیے پناہ کے طور پر. استعاذہ عربی زبان میں استعاذہ کہتے ہیں استعاذہ ہے یہ استعاذہ کا مطلب ہوتا ہے عوض طلب کرنا اعوذ کے معنی ہم کہتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ اعوذ کیا ہے؟ یہ اعوذ کے معنی ہوتے ہیں پناہ میں آنا، پناہ طلب کرنا، تو استعاذہ ہے پناہ مانگنا، تو اللہ ہی سے اللہ ہی کی پناہ مانگنا چاہیے تمام شرور سے، اللہ کے سوا مخلوق کی پناہ مانگنا یہ جائز نہیں ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ انسان پکارے فلاں بزرگ کو یا فرشتوں کو یا جنات کو یا کسی فرضی چیز کو، کسی بت کو، کسی قبر والے کو پکارے کہ مجھے فلاں شر سے آپ بچائیے، یہ جو پناہ مانگنا ہے یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک آدمی ڈوب رہا ہے یا ایک آدمی اس کے پیچھے کوئی چاقو لے کے دوڑ رہا ہے اور وہ پولیس کے پاس جائے یا کسی تیرنے والے کو پکارے، تو یہ ایسے اسباب ہیں جو سامنے ہیں، ظاہری ہیں، یہ فوق الفطری نہیں ہے، یہ سپر نیچرل نہیں ہے، یہ سادہ اور فطری اسباب ہیں، ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی قبر کو پکارے، ایک آدمی پیڑ کو پکار کے پناہ مانگے یا اعتقاد رکھے کہ پناہ دے سکتا ہے، یا جنات کو پکارے، تو یہ شرک ہے۔ عرب کے لوگ اسی شرک میں مبتلا تھے اور جنات کو حفاظت کے لیے پکارتے تھے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، کہتے ہیں قال نزلت فی نفر من العرب کانوا یعبدون نفرا من الجن، یہ عرب کے بعض لوگوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی جو جنات میں سے بعضوں کی عبادت کرتے تھے۔ فرماتے ہیں فاسلم الجنیون والانس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون، کہتے ہیں کہ بات یہ ہوئی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ رسول بنا کر انسانوں اور جنات کی طرف بھیجے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جنات ایمان لے آئے۔ فاسلم الجنیون، تو جنوں نے تو اسلام قبول کر لیا۔ والانس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون، لیکن یہ جو انسان تھے عرب کے مشرکین، انہیں جنات کے اسلام لانے کا شعور نہیں ہوا، اس کا علم انہیں نہیں ہوا، معلوم نہیں پڑا کہ وہ لوگ اسلام لے آئے۔ یعنی وہ لوگ جنات جو تھے شروع میں خوش تھے کہ ہماری عبادت کرتے ہیں، ہم سے پناہ مانگتے ہیں، تو وہ اس شرک پر راضی تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ رسول بنا کر بھیجے گئے، تو جنات مسلمان ہو گئے، لیکن انسان جیسا ان کا پہلے سے طریقہ چلا آ رہا تھا، اس علاقے میں جب جاتے پڑاؤ ڈالتے تو پھر پکار کے کہتے، ایک رسم بن چکی تھی لوگوں میں، رسم بن چکی تھی کہ اس علاقے میں پڑاؤ ڈالنا، یہاں جنات ستاتے ہیں بہت، تو وہاں جاؤ، وہاں پڑاؤ ڈالو، جنات کے سردار کو آواز دے کے پکارو اور ہماری حفاظت کیجیے، آپ کی جو قوم کے شریر جنات ہیں ہم کو نہ ستائیں، آپ ذمہ داری لیجیے، ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اس طرح سے وہ لوگ کرتے رہے جبکہ وہ جنات خود مسلمان ہو چکے تھے اور وہ اس شرک سے راضی نہیں تھے۔ والانس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون، انہیں اس کا شعور تک نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں فنزلت اولئک الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله، تب جا کر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت میں بتلایا گیا کہ دیکھو جن لوگوں کو تم پکارتے تھے وہ خود مسلمان ہو چکے ہیں، اور تم ان کی پناہ مانگ رہے ہو وہ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، تم ان کو پکار رہے ہو وہ اللہ کو پکارتے ہیں، تم ان کے نزدیک ہونا چاہتے ہو، حفاظت میں آنا چاہتے ہیں، وہ تو اللہ کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، تو تم ان کی نزدیکی کیوں تلاش کر رہے ہو، اللہ کی طرف تم بڑھو، وہ خود اللہ تعالی کی طلب میں اور تم ان کی طلب میں ہو، تمہیں چاہیے تھا کہ تم بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے، اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو اس آیت میں کئی باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ اس زمانے میں مشرکین عرب استعاذہ کے طور پر جنات کی عبادت اور ان کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ ان کو شریک کرنے کے جرم میں مبتلا تھے۔ دوسری بات یہ کہ جنات خود مسلمان ہو گئے، یعنی اس زمانے میں جنات بھی اسلام لاتے تھے، جنات بھی مسلمان ہوتے تھے، اور یہ شریعت جنات کے لیے بھی ہے، لیکن انسانوں کو مشرکین کو اس کا شعور نہیں تھا کہ جن کو ہم پکارتے ہیں وہ خود مسلمان ہو گئے، لہذا ان کے مسلمان ہونے کے بعد بھی یہ ان کو پکارتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں کہا کہ جن جنات کو تم پکار رہے ہو وہ خود اللہ کے قرب کی کوشش کر رہے ہیں، وہ خود اس بات کی کوشش میں ہیں کہ کسی طرح اللہ کے قریب ہو جائیں، اور کون ان میں ہیں جو زیادہ عمل کر کے اللہ تعالیٰ کا مقرب بنتا ہے، ان میں آپس میں دوڑ لگی ہے، ان میں آپس میں دوڑ لگی ہے، وہ اللہ کا قرب تلاش کر رہے ہیں، اور تم یہ سمجھے ہوئے ہو کہ ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ان کے پاس حفاظت ہے، ان کے پاس مسائل کا حل ہے، وہ خود اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں، وہ خود اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے آیت پوری کیا ہے، اولئک الذین یدعون، جنہیں تم پکار، جنہیں یہ پکار رہے ہیں ان کا خود حال یہ ہے، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ خود اللہ کے قرب کی تلاش میں ہیں کہ ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے مسارعت اور مسابقت کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کون زیادہ عمل کر کے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، خود ان کا حال یہ ہے، ان جنات کا حال یہ ہے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَ، اور اللہ کے عذاب کا خوف رکھتے ہیں، خود ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کی امید لگائے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، اور تم ان سے ڈرتے ہو، تم ان کی پناہ مانگتے ہو، وہ اللہ کی پناہ مانگ رہے خود اور تم ان کی پناہ مانگتے ہو، یہ شرک ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے مشرکین کا رد کیا، اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر صالحین کے لیے کیوں دلیل دی گئی، معلوم ہوا کہ جنات میں سے بھی صالحین ہوتے ہیں، جنات میں اچھے اور برے دونوں ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں پاک جن ناپاک جن، اور پاک جن آئے تو اچھی بات ہے، ناپاک جن آئے تو اچھی بات نہیں ہے، فلانے کے اندر پاک جن ہے تو قرآن بہت پڑھتی تھی اس کے اندر پاک جن آ گیا، کوئی بھی اچھا جن کسی کو تکلیف دے گا؟ جو اس طرح کی جنات ہوتے ہیں وہ شریر ہی ہوتے ہیں، چاہے کچھ دینداری ان میں ہو، لیکن جیسے ایک انسان ہوتا ہے نماز پڑھتا ہے لیکن پڑوسیوں کو ستاتا ہے، تو اس کے اندر کچھ خیر کا پہلو ہوتا ہے لیکن شر بھی اس میں ہوتا ہے۔ اور بعض جنات وہ ہوتے ہیں جو سرے سے کافر ہوتے ہیں، وہ سرے سے مشرک ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، وہ ستاتے ہیں، تو ان کی پناہ نہیں مانگنا چاہیے۔ بعض اوقات کہتے ہیں ایک ٹوکرا بھر کے لڈو لے کر آؤ، لوگ لے آتے ہیں، کھلاتے ہیں، کھاتا ہے، کہتا کھاؤں گا پھر جاؤں گا، اور اس کو لا کے دیتے ہیں مٹھائی کا ڈبا، ایک دو تین چار ڈبے سب کھا لیتا ہے، کہتا اب نہیں جاؤں گا سوری، پھر نہیں جاتا ہے۔ تو جنات کی خواہشات پوری کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اس سے اس کی طاقت بڑھتی ہے، جتنا زیادہ اس کی آپ چاہت پوری کریں گے اتنا زیادہ اس کی طاقت بڑھتی ہے، اس کو یاد رکھیے۔ اگر کسی پر جن وغیرہ کا اثر ہو جائے تو اس کی خواہش پوری نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دعا کے ذریعے سے، قرآن پڑھ کر، یا اسی طرح سے جو بھی اذکار ہیں تو ان اذکار سے اس کا علاج کرنا چاہیے، اور اس کی بات ماننا نہیں چاہیے، اس کی بات نہیں ماننا چاہیے۔ تو صالحین جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، تو یہ جو جنات تھے یہ تو مسلمان ہو گئے اور نیک ہو گئے، اسی لیے اللہ نے ان کی تعریف کی کہ وہ نمبر ایک اپنے رب کے قرب کی تلاش میں ہیں، نمبر دو ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں نیکیوں میں، یعنی کہ سست ہیں بلکہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں، ایہم اقرب، اور تین اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید لگائے ہوئے ہیں، اور نمبر چار اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو ایسا انسان جو اللہ کا قرب چاہے، ایسا انسان جو دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے نیکی میں، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، ایسے آدمی کو نیک نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ تو یہ صالحین جنات میں سے تھے، اور مشرکین ان کو بھی پکارتے تھے، جب وہ برے تھے تب بھی پکارتے تھے، جب وہ نیک ہو گئے تب بھی پکارتے رہے، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہوا۔ تو یہ پہلی مثال ہے جنات کی۔ آئیے دیکھتے ہیں انسانوں میں سے ایک مثال، صالحین، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح البخاری میں تفسیر القرآن میں موجود ہے، اور یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے انسانی زندگی میں شرک شروع ہوا۔ شرک زمین میں نہیں تھا، انسانوں کی زندگی میں شرک نہیں تھا، تو شرک آیا کہاں سے؟ یہ بہت اہم نقطہ انسانی تاریخ میں ہے جس کو جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ شیطان کیسے مکر و فریب کرتا ہے، کیسے انسان کو دھوکہ دیتا ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اور اس ایک واقعے میں کئی سیکھنے کی چیزیں جو آج ہم کوشش کریں گے کہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آئیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال ابن عباس عن آلہتی قوم نوح، ابن عباس نے قوم نوح کے معبودوں کے بارے میں کہا، ایک لمبی روایت ہے جو صحیح بخاری میں سے، اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے، کہتے ہیں یہ جو پانچ بت مشرکین کے تھے جو عرب میں بھی تھے، لیکن یہ نوح علیہ السلام کی قوم میں پائے جانے والے بت تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ کیا نام ان کے ہیں؟ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ پانچ معبود ہیں جو نوح علیہ السلام کی قوم میں پائے جاتے تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ سورہ نوح میں آپ کو ملے گا، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ پانچ، پنجتن پانچ، یہ جو ہے پاک جو آج بھی شیعہ میں دیکھیے پانچ انہوں نے بنا رکھے ہیں، حالانکہ شخصیات اچھی ہیں، ظاہر بات ہے یہ بھی تو پانچ اچھے لوگ تھے، لیکن صالحین کو اس طرح سے پنجا بنا کے، پانچ بنا کے ان کو پوجنا اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی و فاطمہ اور حسن و حسین، یہ پانچ جو ہیں ان کو پکڑ کے شیعہ چلتے ہیں، بلا شبہ ہم بھی ان کو مانتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور اسی طرح سے حسن و حسین جو ان کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کا، سب کا احترام ہم کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو اپنا معبود نہیں مانتے اور مدد میں ان کو پکارتے نہیں ہیں، مدد کے لیے مشکلات میں، مصیبتوں میں، لیکن شیعہ حضرات کے پاس آپ کو یہ چیز دکھائی دے گی۔ تو یہ جو پانچ کو پوجنے کا معاملہ ہے، یہ قوم نوح میں بھی پایا جاتا تھا، ان کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اسماء رجال صالحین، اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ نام ہے، اسماء نام ہے، کن کے؟ رجال صالحین، نیک لوگوں کے، من قوم نوح، قوم نوح میں سے بعض نیک لوگوں کی یہ نام ہے۔ کیا؟ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، کیا ہوا ان کا قصہ کیا ہے؟ کہتے ہیں، فلما ہلکوا اوحى الشیطان الى قومهم، جب ان کی موت ہو گئی، ہلاک ہوئے کا مطلب ان کی وفات ہو گئی، فلما ہلق، عربی زبان میں ہلاک برے معنی میں ایسا نہیں آتا کہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، بلکہ موت ہونے کے لیے بھی ہلاک کا لفظ استعمال ہوتا ہے، فلما ہلکوا اوحى الشیطان الى قومهم، جب ان کی موت ہو گئی تو شیطان نے ان کی قوم کی طرف وحی کی، دیکھیے وحی شیطان کی بھی ہوتی ہے، وحی کس کو کہتے ہیں؟ خفیہ میسج کو جو دوسروں کو نہیں آتا ہے، تو دل میں غیبی طور پر اس طرح سے بات ڈال دینا، ایک مخفی پیغام، اس کو وحی کہتے ہیں، وہ انبیاء کی طرف آتا ہے اللہ کی طرف سے، اور شیطان بھی یہ پیغام دلوں میں ڈالتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، براہ راست سینے میں، یا پھر انسانوں میں سے جو بگڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کی بات کے ذریعے سے، کانوں کے تھرو آدمی کے دل میں، تو بات اصل میں دل ہی میں آتی ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، چاہے براہ راست دل میں ہو یا کان کے راستے سے دل میں جائے، دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے شیطان، من الجنت والناس، اسی لیے کہا کہ جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، شیاطین جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، شیطان کے معنی سرکش کے ہیں، شیطان کا مطلب کیا ہے؟ سرکش. تو سرکش انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں. فلما ہلکوا اوحى الشیطان الى قومه, جب ان کی وفات ہو گئی نیک لوگوں کی, تو شیطان نے ان کی قوم کی طرف ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی, ان انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون انصابا. یہ بزرگ, یہ نیک لوگ جہاں بیٹھتے تھے ان کی بیٹھکوں کی جگہوں پر تم انصاب بناؤ, نصب ان کی جگہ پر بت بناؤ, استھان بناؤ, مقدس جگہیں بنا لو اور وہاں پر کیا کرو, ان کی مورتیاں سٹیچوز ان کے وہاں پر تم فٹ کرو. کہاں؟ الی مجالسہم التی کانوا یجلسون, جن مجالس میں بیٹھکوں میں یہ بیٹھتے تھے ان جگہوں پر ان کے بت بنا کر نصب کر دو. آج بھی آپ دیکھیں گے کہ فلانے بابا اس جگہ بیٹھتے تھے تو وہاں ان کا استھان بنایا جاتا ہے اور وہاں قبر کی صورت میں کچھ بنا دیا جاتا ہے اور لوگ وہاں جا کر تبرک حاصل کرتے ہیں اور وہاں قربانیاں دیتے ہیں. تو اس طرح سے کسی بزرگ کے بیٹھنے کی جگہ کو مقدس بنا کر وہاں استھان بنا لینا, یہ شرکیہ اعمال میں سے ہیں اور یہ شیطان نے سکھایا ہے, کسی ایک نبی نے بھی نہیں سکھایا. اب بتائیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ بھائی فلاں حضرت حمزہ یہاں بیٹھتے تھے یا فلاں صحابی یہاں بیٹھتے تھے, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو صحابہ نے اس طرح سے استھان بنا دیا کہ وہاں پر جا کر نظر نیاز کریں اور اپنے کام بنانے کے لیے ان سے مدد چاہیں؟ یہ اسلام میں نہیں ہے, یہ شیطان کی طرف سے آیا ہے. انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون انصابا, جہاں یہ نیک لوگ بیٹھتے تھے تو ان کی بیٹھک کی جگہوں پر ان کی مورتیاں بنا کے فٹ کر دو. کیوں؟ ان کو دیکھ کے تمہارا ایمان تازہ ہوگا, یہ قوم کے بڑے لوگ ہیں, ان کی مورتیاں دیکھو گے ان کی عبادات یاد آئے گی, ان کی عبادات یاد آئیں گی تمہارا دینی جذبہ بڑھے گا اور تم زیادہ نیک بن جاؤ گے, عبادت گزار بن جاؤ گے. اور قوم کی نیک لوگ ہیں ان کو بھلا دو گے؟ نیک لوگ تھے, ان کو یاد رکھنا چاہیے, یادگاریں قائم ہونا چاہیے. یاد رکھیں, یادگاریں قائم کرنا اسلام میں نہیں ہے. یادگاریں فلانے بزرگ یہاں بیٹھتے تھے, یہاں چلتے تھے, ایسا کرتے تھے, یہاں بھی کچھ بنا دو وہاں بھی کچھ بنا دو, تو یہ جو ٹوریزم اور پکنک سپاٹ جو اس طرح کا جو بنتا ہے اور تقدس دیا جاتا ہے جگہوں کو, شیخ محمد ابن عبد الوہاب نے اس طرح کی تمام چیزوں کو ڈھا دیا اور بہت سارے حضرات اس پر ان پر اعتراض کرتے ہیں کہ فلاں پیڑ کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا تھا, انہوں نے کاٹ دیا اس کو. بیانی ہی میں مثال دے رہا ہوں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیڑ کے آرام کی نہیں ہے, بلکہ اس طرح کی جتنی چیزیں تھیں کہ جہاں پر کچھ نہ کچھ معاملہ تھا, انہوں نے ان تمام چیزوں کو یعنی ختم کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں یادگاریں قائم کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے, آثار قائم کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے. اگر ہوتا تو صحابہ کرتے, اگر ہوتا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کرتے, یہ نبی کا کمرہ ہے, یہ نبی کی فلانی چیز ہے, یہ نبی کا فلانی جگہ, یہاں آپ کھڑے ہوتے تھے, یہاں آپ بیٹھتے تھے, تو ان چیزوں کو کیا کرو, گھیرے بنا لو, اس کے اطراف بلڈنگ بنا دو, اس کو یادگار قائم کرو. اسلام یہ نہیں ہے. کیوں؟ آپ آگے دیکھیں گے کیوں نہیں ہے. اس لیے کہ یہ شرک کا راستہ ہے, یہ شرک کا دروازہ کھلتا ہے. بلا شبہ جگہوں کو یاد رکھنا اپنی جگہ ٹھیک ہے تاریخی اعتبار سے, لیکن ان جگہوں کے اوپر علامات رکھ دینا اور لوگ آ کر وہاں پر عبادت کرنے لگیں اور ان جگہوں سے تبرک حاصل کریں, یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. کہ فلانی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے تو ہم جا کر وہاں عبادت کرنا شروع کر دیں, یہ بہت مبارک جگہ ہے جہاں نبی بیٹھتے تھے, یہ اسلام میں نہیں ہے. آج آپ دیکھیے بزرگوں کی جگہوں کے ساتھ میں ایسا کیا جاتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو صحابہ نہیں کرتے ایسا. شیطان نے کیا کیا؟ نوح علیہ السلام کی قوم میں آ کر کہا, فرق یاد رکھیں, شیطان نے کیا کیا نوح علیہ السلام کی قوم میں, ان سے کہا دیکھو یہ تمہارے بزرگ تھے اور یہ ان جگہوں پر بیٹھتے تھے, इन जगहों को क्या करो, यादगार यहां कायम करो। कैसे? इनकी मूर्तियां बनाकर यहां फिट कर दो। ये काम उनसे करवाया। कहते हैं वसमूहा बि अस्माइहिम, और उन बुतों का नाम इनके नाम पर रखा गया। किसी का नाम वद रख दिया, किसी का नाम सुआ यहूद, किसी का यहूक और किसी का नसर। तो जो बुत बनाए बुतों के नाम रख दिए कि इनका नाम ये है, ये वो नहीं है, लेकिन उनको नाम दे दिया यादगार के तौर पर। फफालू, शैतान ने जो मशवरा दिया लोगों ने वैसा ही किया, दिल में जो बात डाली उन्होंने उसकी पैरवी की। फलम तुअबद, लेकिन ये पहला मरहला था, अभी शिर्क नहीं आया, अभी उनकी इबादत नहीं हुई। फलम तुअबद, अभी उनको पूजा नहीं गया, ये पहला स्टेप है। हत्ता इदा हलका उलाइक, यहां तक के जब ये पहली जनरेशन जिन्होंने बुत बनाए थे इनकी भी मौत हो गई। व तनस्सखल इल्म, और इल्म धुंधला हो गया। उबिदत, इन बुतों की इबादत की जाने लगी, इन बुतों की इबादत की जाने लगी, यानी जिन लोगों ने बुत बनाए थे उनको मालूम था इनकी इबादत नहीं करना है, ये तो बस यादगारें हैं। लेकिन जब इनकी मौत हो गई तो अगली जनरेशन आई और शैतान ने उनके दिलों में डाला, देखो यही तो बुत हैं जिनके जरिए बारिश होती है, यही तो बुत हैं जिनके जरिए से तुमको औलाद मिलती है, तुम्हारे मसाइल हल होते हैं, यही तो असल हैं, तुम्हारे बाप दादा इन्हीं को माबूद मानते थे, इनके जरिए अल्लाह तक पहुंच सकते हैं। तो अगली जनरेशन को शैतान ने वो तनस्सखल इल्म, जब असल इल्म मिट गया, जब इल्म धुंधला हो गया, तो फिर जाके उनकी इबादत की जाने लगी। इस एक वाक्य से बहुत सारी बातें सीखने मिलती हैं। नंबर एक, शिर्क की शुरुआत हुई सालहीन की ताजीम से, यादगारें कायम करने से। लिहाजा इस्लाम में नेक लोगों की इस तरह की मूर्तियां बनाकर या किसी और तरह से यादगारें कायम करना, उनकी जगहें बैठने की इस्लाम में नहीं है। क्यों? ये चीज शिर्क तक ले जाती है, तारीख इसकी गवाह है, शैतान ने यहीं से शिर्क शुरुआत की। दूसरे, मूर्ति बनाना, तस्वीरें, ये शिर्क का रास्ता है। मूर्तियां और तस्वीरें ये शिर्क का रास्ता है, लिहाजा सद्दे जरिया के तौर पर इस्लाम में इससे मना कर दिया गया है। मूर्तियां बनाकर घर में रखना या किसी और जगह पर रखना यादगार के तौर पर, या इसी तरह से तस्वीरें रखना दीवारों पर या कहीं और, इस्लाम में चीज जायज नहीं है। क्यों? ये शिर्क का रास्ता है और उसकी अपनी कबाहत अपनी जगह है, उसकी अपनी बुराई है कि तस्वीर बनाना फी जाती ही गलत है, लेकिन उसका एक नुकसान ये भी है कि वो शिर्क तक ले जाता है। इसी तरह से तीसरी चीज सीखने की यह है कि शैतान अपने काम को जनरेशन में बांटता है, वो बराह रास्त पहले ही मरहले में गुनाह नहीं करवाता। वो क्या करता है, एक जनरेशन से एक कौम से एक गलत काम करवाता है, लेकिन वो पहला स्टेप होता है। जब वो जनरेशन चली जाती है, वो पीढ़ी चली जाती है, तो उसके बाद का दूसरा जो मरहला होता है उनको उससे बड़ी गुमराही में मुब्तला कर देता है। तो शैतान अपने काम को स्टेजेस में बांटता है, शैतान अपने काम को स्टेजेस में बांटता है, लिहाजा पहली स्टेज पर भी उसी पर उसको रोक दिया जाए तो अगले मरहले से बचा जा सकता है। इसको कहते हैं सद्दे जरिया, सद्दे जरिया, सद्दु जराए इसको अरबी में कहते हैं। जरिए को सद का मतलब होता है रोक देना, बंद कर देना, उसको बार कर देना। तो सद्दु जरिया का मतलब होता है किसी चीज के यकीनी नतायज दूसरी चीज तक ले जाते हो बुराई तक, तो उस चीज से ही रुका जाए। मसलन हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक कमरे में एक मर्द और एक औरत तन्हा हो बगैर मेहरम के, तो उनका तीसरा शैतान होता है। اسی لیے آپ نے کہا کہ کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے، غیر محرم اگر ہیں اس کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے، کیوں؟ کیونکہ شیطان ان کو بگاڑ تک لے جائے گا، بے حیائی تک لے جائے گا، تو یہ کیا ہوا کہ آگے جائے گا، لہذا اسی چیز سے روک دیا گیا۔ تو اس کو سد ذریعہ کہتے ہیں کہ ایک چیز دوسری برائی تک لے جا سکتی ہے تو اس چیز سے ہی منع کر دیا جائے۔ ایسی کئی چیزیں اسلام میں ہیں، جیسے مثال کے طور پر قبر اور مسجد دونوں کو جمع کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، قبر پر مسجد تعمیر نہیں ہوگی اور مسجد میں قبر نہیں بنے گی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ قبر پرستی تک لے جائے گا، شرک تک لے جائے گا، یہ چیز شرک تک لے جائے گی، اللہ کو سجدہ کرتے کرتے قبروں کو بھی سجدہ کرنے لگیں گے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ شرک ہے، قبروں کو سجدہ کرنا شرک ہے، چاہے عبادت کی نیت سے نہیں تعظیم کی نیت سے ہو، وہ شرک ہے، لہذا اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہے۔ تو سد ذریعہ کی بھی بات اس میں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے اس سے منع کر دیا۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ شریعت کی بجائے اپنی عقل سے کوئی کام کرنا انسان کو گمراہی تک لے جاتا ہے۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ بدعت شرک تک لے جاتی ہے، فی نفس ہی بدعت شرک نہیں ہے، لیکن بدعت، بہت ساری بدعت انسان کو شرک تک لے جاتی ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ شیطان نے پہلے ان کو ایک ایسا کام کروایا جو شریعت میں نہیں تھا، لیکن اس کام کے ذریعے سے شرک تک لے گیا۔ تو بدعت شرکیات تک لے جاتی ہیں، لہذا بدعت سے بچنا چاہیے تاکہ آدمی شرک سے بھی بچے۔ ظاہر بات ہے کہ جب آدمی شریعت سے آزاد ہو جائے گا تو شیطان پھر اس کو بڑی سے بڑی برائی میں مبتلا کر دے، کون روکنے والا ہے؟ اور آپ دیکھیں گے کہ آج ہمارے اپنے معاشرے میں، جو شرکیات پائے جاتے ہیں، قبر پرستی یا اسی طرح سے جن پرستی یا جانور پرستی، اس طرح کی جتنی چیزیں ہم کو دکھائی دیتی ہیں، ان کی اصل میں اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو دکھائی دے گا کہ اپنی عقل سے کسی چیز کے بارے میں شریعت بنانا، اپنی عقل سے اس کو دین سمجھ لینا، یہی اس کی بنیاد آپ کو دکھائی دے گی کہ اس میں کیا غلط ہے، اتنے اللہ والے تھے ان کو ماننا نہیں کیا۔ تو اپنی عقل سے کچھ بھی کرنا یہ شرک کا راستہ ہموار کرتا ہے، شرک کا دروازہ کھولتا ہے۔ تو اس واقعے میں بات سمجھ میں آتی ہے کہ شیطان نے صالحین کی تعظیم کے راستے سے، یادگاروں کے راستے سے لوگوں کو شرک میں مبتلا کیا۔ صالحین کا احترام ہونا چاہیے، صالحین کا مطلب نیک لوگ، صالح کی جمع ہے، صالح کا مطلب ہوتا ہے نیک، صالحین اس کی جمع ہے، صالحون صالحین، تو نیک لوگوں کے بارے میں ان کا احترام، ان کی محبت شرک تک لے جاتی ہے، اور شیطان اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور بت پرستی، بت بنانا تعظیم کے لیے، یادگار کے لیے بت کی عبادت تک لے جاتا ہے، اس لیے اسلام میں یہ حرام ہے۔ اور اس پورے واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علم کتنا اہم ہے۔ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ، شرک آیا تھا، دو علم علماء نے کہا ہے کہ دو علم مراد ہو سکتے ہیں، وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ میں ایک علم تو وہ ہے کہ واقعی یہ بت کیوں بنائے گئے تھے، اس کی اصل وجہ ہی ختم ہو گئی۔ اسی لیے بہت ساری درگاہوں کے بارے میں بھی آپ دیکھیے کہ یہ کیوں بنایا گیا تھا، کس نے بنایا، اور کیا ہے، کیا یہ نہیں معلوم، نیچے قبر ہے یا نہیں ہے نہیں معلوم، واقعی یہ بزرگ کون تھے نہیں معلوم، ڈھونڈنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہاں بزرگ کی قبر ہے ہی نہیں، یہاں تو بس وہ بیٹھا کرتے تھے، لوگوں نے یہاں پر قبر بنا دی اور اس کو پوجنے لگ گئے۔ آپ دیکھیے بہت سارے استھان ایسے ہی ہیں جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، بعض جگہ تو جانوروں کی قبریں ہیں، بعض جگہ کہیں بلی کی، کہیں کتے کی، کہیں گھوڑے کی، ہوگا تو گدھے کی بھی نکل آئے گی ڈھونڈیں گے تو۔ قبریں ایسی ہیں، آپ دیکھیں بلائی خالہ گجرات میں، ایسی قبریں ہیں، بلی کی قبر ہے، بعض جگہوں پر گھوڑے کی قبر ہے، آپ پونا میں دیکھیے گھوڑے پیر، आप जाएंगे आपको दिखाई देगा घोड़ा, उसके नीचे एक छोटा घोड़ा है, घोड़े को भी पूज रहा है मुसलमान। आप सोचिए, घरों के अंदर तस्वीर लगी हुई बुराक की, घरों के अंदर तस्वीर लगी हुई है हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला के घोड़े की, क्यों? तबर्रुक के तौर पर। ये क्या है? ये सब शिर्क है, ये शिर्क है। तो बाद वक्त इंसान इतना गिर जाता है कि जानवर तक को पूजने लगता है और उसको मालूम नहीं होता है क्यों। बाद लोगों के घरों में कोलगांव वाले बाबा की तस्वीर है, घर के अंदर उनके जरिए बरकत आएगी। ये सारी चीजें मालूम नहीं होती है, देखा देखी लोग करते हैं। और वह तनस्सखल इल्म, जब इल्म धुंधला हो गया तो इबादत इन बुतों की होने लगी। तो एक तो इल्म ये कि वाकई ये बुत क्यों बनाए गए थे, ये यादगार के लिए थी, इबादत के लिए नहीं। लेकिन अगली नस्ल में ये बात जाय हो गई और लोगों को मालूम ही नहीं था कि वाकई क्यों बनाया गया था। दो, वह तनस्सखल इल्म में जो शरीयत का इल्म था, जो तौहीद का इल्म था, वो धुंधला हो गया और लोग शिर्क में मुबतला हो गए। लिहाजा इससे मालूम ही होता है कि इल्म का जाय होना, इल्म का जाय होना शिर्क का दरवाजा खोलता है। लिहाजा इल्म बहुत अहम है, दीन का इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है और शरी आमाल के सिलसिले में भी इंसान को मालूम होना चाहिए कि क्या सही है और यानी कौन सी चीज इस्लाम है और कौन सी नहीं। बहुत सारी चीजें जिनको आदमी शरी आमाल समझे हुए है वो शरीयत नहीं है। कब्रों पे जाके वहां पर सद्दे करना इस्लाम में है नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भाई ये ताजीम है बुजुर्गों की और ये इस्लाम में है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कब्रों पर जाकर कुर्बानियां देना, जानवर जबा करना, लोग समझते हैं कि कंदूरी इस्लाम में है। लोग समझते हैं ऐसा है नहीं, इस्लाम में नहीं है। तो इस तरह की कितनी सारी चीजें हैं लोग कर रहे हैं एक दूसरे को देखकर, उसके बारे में उनको उनके पास कोई इल्म नहीं है। तो सालहीन को पूजना ये भी अरबों में था। ये जो नूह अलैहिस्सलाम के सालहीन थे पांच, अरब में भी इनकी इबादत की जाती थी, अरब वाले भी इनको पूजते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। वह दलील उल अशजारी वल अहजार قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى کہتے ہیں کہ اور پیڑوں اور پتھروں کی دلیل اللہ تعالی کا فرمان ہے، کیا تم نے لات اور عزى کو دیکھا ہے، اور ان کے علاوہ وہ تیسری منات کو۔ یہ سورہ النجم میں اللہ تعالی نے ذکر کیا اور یہ تین معبود تھے جن کی عظمت عربوں میں بہت زیادہ تھی، لات، عزا اور منات۔ لات، اللات، العزا اور منات، یہ کیا ہیں؟ ان کو شیخ محترم نے اشجار و احجار کے ضمن میں ذکر کیا ہے۔ اشجار شجر کی جمع ہے، شجر اشجار، اور حجر احجار۔ شجر کے معنی ہوتے ہیں پیڑ، پودے، اور حجر کے معنی ہوتے ہیں پتھر، حجر پتھر۔ اسی پر سے لفظ آپ جانتے ہیں حجر اسود، جو کعبہ میں لگا ہوا ہے اس کو حجر اسود کہتے ہیں، حجر پتھر، اسود کالا، کالا پتھر، حجر اسود۔ اللہ تعالی نے فرمایا افرائیتم اللات والعزا، کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا ہے؟ تو یہ لات اور عزا کیا ہے اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رضی اللہ عنہما کب کہتے ہیں؟ جب باپ اور بیٹا دونوں صحابی ہوں، جیسے ابن عباس ہیں۔ ابن عباس کون ہیں؟ عبداللہ ابن عباس۔ تو عبداللہ یہ بھی صحابی ہیں اور ان کے والد عباس یہ بھی صحابی ہیں۔ حضرت عباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور عبداللہ آپ کے چچا زاد بھائی۔ تو عبداللہ ابن عباس، اب دو صحابی جب آ جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہما، اللہ تعالی راضی ہو دونوں سے، عبداللہ سے بھی اور عباس سے بھی، رضی اللہ عنہما۔ جب دو آتے، جیسے مثلا کہتے ہم عبداللہ ابن عمر. تو یہ عبداللہ صحابی ہیں اور کس کے بیٹے ہیں؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ رضی اللہ عنہما عنہما. یہ یاد رکھنے کی چیز ہے. بعض لوگ اس میں بھی غلطی کرتے ہیں، حضرت عائشہ اگر عورت کا نام ہو عائشہ، بعض لوگ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، غلط، عنہا. عورت کے لیے عنہا آتا ہے اور آدمی کے لیے عمر رضی اللہ عنہ. تو آدمی کے لیے ہو آئے گا، عورت کے لیے ہا، اور دو ہو تو انہما انہما، دو کے لیے انہما. اگر فلاں بنت فلاں ہو تو بھی انہما آئے گا، عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما. کیوں؟ دونوں ہیں، یہ تغلیب ہے، دونوں کے لیے انہما آتا ہے، چاہے مرد اور عورت ہو. تو یہ بات یاد رکھیں، انہ انہما انہا اور انہما. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، لیکن بعض اوقات آپ بولنے میں غلطی کرتے ہیں اور سننے والے کو ہنسی آتی ہے، لیکن ان کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے، یاد رکھیں اس کو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں فی قوله اللات والعزى، اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کان اللات رجلا یلت سویق الحاج. لات ایک آدمی تھا، معلوم ہوا کہ لات ایک بت تھا عربوں میں، لیکن وہ بت فرضی نہیں تھا، بلکہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں کہتے ہیں رجلا یلت سویق الحاج، یہ ایک آدمی تھا جو حاجیوں کے لیے ستو گھولتا تھا، اناج کا ایک کھانا، اس زمانے میں اناج کو پیسا جاتا تھا، جو اور اس طرح سے جو بھی اناج ہوتا ہے اس کو پیس کر اس کو پانی میں بھگوتے تھے اور اس کو کھانے کے لیے اس زمانے میں دیا جاتا تھا. تو کہتے ہیں کہ کان اللات رجلا، لات ایک آدمی تھا جو حاجیوں کو ستو کھلایا کرتا تھا، یعنی جو حاجی عرب میں آتے تھے. دیکھیے ایک تو یہ بات معلوم ہوا کہ اس زمانے میں حج تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی عرب کے لوگ حج کیا کرتے تھے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے عمل تھا، لیکن ان کا اپنا بنایا ہوا حج تھا، وہ نیکیاں وہ کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے تھے. تو یہ ایک نیک انسان تھا اور حاجیوں کی خدمت کے طور پر ان کے لیے کھانے کا انتظام وہ کرتا تھا. تو ایک نیک آدمی تھا جو لوگوں کی خدمت کرتا تھا، حاجیوں کی. مجاہد رحمتہ اللہ علیہ جو تابعی ہیں، تابعی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی سے جس نے علم لیا ہو اس کو تابعی کہتے ہیں. افرائیتم اللات والعزى، کہتے ہیں کانا یلت السویق للحاج فعکف علی قبرہ. اللات کون تھا؟ ایک آدمی تھا جو حاجیوں کے لیے سویق بناتا تھا، ستو بناتا تھا، آٹے کا یا اناج پیس کر اس کی غذا بناتا تھا اور حاجیوں کو کھلاتا تھا. جب اس کی موت ہو گئی تو لوگوں نے اس کی قبر پر پڑاؤ ڈال دیا. عکفا، عکفا کہتے ہیں، اسی پر سے لفظ بنا ہوا ہے اعتکاف. عربی زبان میں عکفا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے وہاں پر جم کر بیٹھنا، یا لزوم کے معنی اس میں آتے ہیں، ٹو سٹک ٹو، کسی چیز سے چمٹ کر بیٹھ جانا، کسی چیز سے چمٹے رہنا، کسی چیز پر جمے رہنا. تو فعکف علی قبرہ، لوگ اس کی قبر پر مجاور بن کر یا ڈٹ کر بیٹھ گئے. تو یہاں پر آپ دیکھیں بہت ہی اہم چیز آپ کو مل رہی ہے، یہاں پر آپ کو بہت اہم چیز مل رہی ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عربوں کا شرک کیا صرف بت پرستی تھا کہ اپنے دل سے کوئی بھی بت بنا لیا اور اس کی عبادت کرتے تھے، یا وہاں بھی قبر پرستی پائی جاتی تھی، وہاں بھی قبر پرستی تھی کہ ایک نیک انسان جو حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، جب اس کی موت ہو گئی تو لوگوں نے اس کی قبر پر ڈیرا ڈال دیا، یہ آج بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ عمل اس زمانے میں بھی پایا جاتا تھا۔ امام ابن جریر الطبری نے اس کو اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے، اور یہ بہت اہم پیس آف ایویڈنس جس کو آپ کہیں گے، یہ بہت اہم ثبوت اور دلیل اس چیز کی کہ عرب کے لوگ صرف فرضی چیزوں کی اور بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، قبر پرستی عربوں میں بھی تھی۔ تو اگر یہ چیز غلط ہے اور یہ اس زمانے میں چیز غلط تھی تو آج صحیح کیسے ہوئی؟ اگر قبر پرستی اس زمانے میں غلط تھی، اور جس کی اللہ تعالیٰ نے تردید کی ہے کہ وہ کرتے کیا تھے، وہ قبر پر ڈٹ کر بیٹھتے تھے، تو کیا یہ اسلام میں ہے؟ نہیں، یہی تو اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے لات کو معبود بنانے سے منع کیا ہے۔ اور ان کی عبادت کیسی ہوتی تھی لات کی؟ قبر پرستی۔ تو قبر پرستی اسلام میں نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اس زمانے میں ایک نیک انسان تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھا، اور اس کی جب موت ہو گئی تو لوگوں نے اس کی قبر پر ڈیرا ڈال دیا اور اس کی قبر کو پوجنا شروع کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ نیک لوگوں کی عبادت کرنا بھی عربوں میں تھا، نیک لوگوں کی عبادت کرنا عربوں میں تھا، اور یہ اسلام میں غلط ہے، ورنہ اللہ اس پر رد نہیں کرتا۔ اللہ تو کہتا کہ جو اللات ہے اس کی قبر پر جایا کرو، وہ اللہ والا ہے، اس سے مانگو اور وہاں پر دھاگے باندھو، عورتیں وہاں پر جائیں بچوں کے لیے، اور جن کے مسائل ہیں قبیلوں کے جھگڑے ہو رہے ہیں حل کرنے کے لیے جاؤ اس کی قبر پر، وہ اللہ والا تھا، حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، اب قبر میں جا کر وہ اور پاورفل ہو گیا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بزرگ جو ہیں قبر میں جانے کے بعد اور زیادہ پاورفل ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے جب پوچھا، آپ غور کریں، ایک قبر میں اللہ والے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ایک آدمی جائے ان کو پکار رہا ہے، کوئی اردو میں پکار رہا ہے جبکہ ان کی زبان عربی تھی، ان کی زندگی میں کوئی آدمی ان کے پاس آتا جو عربی کے علاوہ بات کرنے والا ہے، اس کو ترجمہ کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کو خط لکھوانے پڑتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے، زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ سے کہا، تم ان کی زبان سیکھ لو، اس لیے کہ خط لکھوانے پڑتے ہیں اور مجھے ان پر اطمینان نہیں ہے، لہذا تم سیریانی زبان سیکھ۔ تو ایک صحابی نے زبان سیکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیکھنے کے لیے کہا، کیوں؟ کیونکہ آپ وہ زبان نہیں جانتے تھے۔ آپ غور کریں کہ ایک بزرگ دنیا میں جب جیتے تھے ان کو بہت ساری زبانیں نہیں آتی تھیں، جیسے ہی ان کی وفات ہو گئی ان کو ساری زبانیں آ رہی ہیں، مراٹھی میں بھی کوئی پکار رہا ہے تو ان کو سمجھ میں آ رہا ہے، انگلش میں بھی پکار رہا ہے تو آ رہا ہے، عربی میں پکار رہا ہے، فارسی میں پکار رہا ہے، اردو میں پکار رہا ہے، ہندی میں پکار رہا ہے، کنڑا میں پکار رہا ہے، بنگالی میں پکار رہا ہے، سب زبانیں ان کو آ گئی۔ آپ غور کیجئے کہاں سے آ گیا ہے، اس کی کوئی دلیل ہے؟ نہیں۔ قبر میں جاتی ساری زبانیں آ جاتی ہیں؟ نہیں۔ تو کون سی زبان میں پکارے آدمی اور وہ سنتے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو یہ قبر پرستی اس زمانے میں بھی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے۔ دوسرا جو بت ان کے ہاں تھا، العزا۔ عزا کے بارے میں ابو طفیل فرماتے ہیں، لما فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، یہ فتح مکہ کی بات ہے، بعث خالد ابن الولید الى نخلۃ وکانت بها العزى، آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغ میں بھیجا اور اس باغ میں عزا تھی، عزا یہ بت تھا اور جس کی وہاں پر لوگ عبادت کرتے تھے، کس صورت میں تھا؟ دیکھیے، کہتے ہیں، فاتاها خالد وكانت على ثلاث سمرات فقطع سمرات، اس باغ میں حضرت خالد آئے اور انہوں نے دیکھا یہ کیا ہے، تو دیکھا کہ وہ جو عزہ تھی وہ ایک پیڑ تھا اور اس پیڑ پر اس کی تین بڑی بڑی شاخیں تھیں، انہوں نے وہ ساری شاخیں کاٹ ڈالی، وہدم البیت اور وہ پیڑ ڈھاک، وہ گھر جو جس کے اوپر پیڑ کے آس پاس گھر بنا رکھا تھا، آج بھی آپ دیکھیں گے کوئی مقدس پیڑ ہوتا ہے پھر اس کی سیفٹی کے لیے ایک گھر ہی اس کے آس پاس بنا دیتے ہیں، وہ تعمیر ہو جاتی ہے، وہدم البیت اور گھر ڈھا دیا، الذی کان علیہا جو اس پر تعمیر کیا گیا تھا، اس پیڑ پر، اس پیڑ کے ارد گرد ایک گھر بنایا ہوا تھا، ثم اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو اس کی خبر دی، فقال ارجع آپ نے فرمایا واپس جاؤ، فانک لم تصنع شیئا آپ نے فرمایا واپس جاؤ تم نے کچھ کیا نہیں، ابھی تم نے کچھ بھی نہیں کیا، جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا عزا کو ختم کرنے کے لیے ابھی تم نے وہ کام نہیں کیا ہے، فرجع خالد حضرت خالد واپس لوٹے، فلما بصرت به السدنۃ وهم حجبتها امعنوا فی الجبل جب سدنا مجاوروں کو کہتے ہیں، ابن حجر فرماتے ہیں السدنا وهم الذین یقومون علی الاصنام جو بتوں کے پجاری ہوتے ہیں اور جو ان کی نگرانی کرتے ہیں ان کو سدنہ کہا جاتا ہے، فلما بصرت به السدنۃ وهم حجبتها اس بت کی حفاظت کرنے والے، اس پیڑ کی حفاظت کرنے والے، اس کے مجاور جب انہوں نے ان کو دیکھا حضرت خالد کو تو بھاگ کھڑے ہوئے، بھاگے وہاں سے واپس، اور امعنوا فی الجبل پہاڑ کے پیچھے جا کے چھپ گئے، پہاڑ میں پناہ لی، وہم یقولون اور وہ چلا رہے تھے یا عزا پکار رہے تھے، فاتاها خالد حضرت خالد واپس اس جگہ پر آئے تو انہوں نے دیکھا، فاذا امراۃ عریان جب اس جگہ پر جہاں سے وہ بھاگے تھے حضرت خالد وہاں پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا، کہتے ہیں فاذا امراۃ عریان انہوں نے دیکھا کہ ایک برہنا عورت ہے، ناشرۃ شعرها بال کھلے ہوئے ہیں، بال کھلے چھوڑے ہوئے ہیں، تحتفن التراب علی رأسها اور اس کے سر پر مٹی ہے، سر پر مٹی پڑی ہوئی ہے، فعممها بالسیف حتی قتلها حضرت خالد نے تلوار اٹھائی اور اس کی گردن پر دے مارا، اس کی گردن کٹ گئی اور اس کو قتل کر دیا، ثم رجع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو اس کی خبر دی، فقال تلك العزى آپ نے کہا ہاں یہ عزا تھی، یہ عزا تھی یعنی اس پیڑ میں ایک جنی تھی اور وہ جنی اصل میں وہی ان کی معبود تھی، آج بھی دیکھیے کئی پیڑ ہوتے ہیں اور لوگ اس سے ڈرتے ہیں، اس پیڑ کے نیچے سے گئے تو کچھ تو ہوتا، وہ کچھ ہوتا نہیں ہے، پیڑ میں کچھ ہے نہیں، کوئی میگنیٹ اس کے اندر ہو یا اس طرح کی کوئی چیز ہو، ایسا کچھ اس میں نہیں ہوتا ہے، وہاں پر کوئی جن ہوتا ہے جو لوگوں کو ستاتا ہے، پھر لوگ کیا کرتے ہیں اسی پیڑ کی پوجا شروع کر دیتے ہیں اور جن سوچتا ہے دیکھو کیسا بیوقوف بنا ہے لوگوں کو، اور یہ لوگ شرک میں لگ گئے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ شرک کریں، چاہتا ہے کہ وہ اس کی تعظیم کریں اللہ کی بجائے اس کی عبادت کریں، تو اس طرح سے وہ جنی تھی اور اس پیڑ میں اس کا بسیرا تھا، اور پھر وہ جب پکارنے والوں نے پکارا تو وہ سامنے آئی اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی نے اس کو قتل کر ڈالا، اور کیسی تھی وہ عریانہ اور کھلے بال اور سر میں مٹی اس طرح سے تھی، تو انہوں نے اس کو قتل کر ڈالا، اور آپ نے فرمایا تلک العزا یہ عزا تھی، تو اس زمانے میں لوگ حاصل کلام کیا ہے، اس زمانے میں پیڑ اور گھر کی بھی پوجا ہوتی تھی اور اسی طرح سے قبر کی بھی پوجا ہوتی تھی، اس زمانے میں اس کو بھی پوجا جاتا تھا، اسی سے استدلال کیا ہے شیخ نے، اشجار اور احجار، قبر کے لیے کیا ہے احجار اور پیڑ کے لیے اشجار، تو زمانے میں لوگ پیڑ کو اور اسی طرح سے قبروں کو پوجتے تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، اور بت بالکل سامنے ہمارے، کہ بتوں کی بھی عبادت ہوتی تھی، تو معروف چیز ہے جس کو سبھی ہی جانتے ہیں. وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، اور ان کے علاوہ وہ تیسری، وہ منات، اس کو بھی دیکھا ہے تم نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. یہ منات کیا ہے؟ تو تین بت ہم کو معلوم ہوئے، ایک اللات، دوسرے العزا، اور تیسرے منات. اللات آدمی تھا جو لوگوں کو حج کے موسم میں کھلاتا پلاتا تھا، غذا کا انتظام کرتا تھا، مر گیا اس کی قبر کی لوگوں نے عبادت شروع کر دی. العزا کیا ہے؟ جنی تھی اور ایک پیڑ میں بسیرا تھا، تو اس شجر کی لوگ عبادت کرتے تھے، پیڑ تھا. منات کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ومنات صنم بین مکہ والمدینہ. منات کیا ہے؟ ایک بت تھا، صنم، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں تھا. مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ تھی جہاں پر یہ بت پوجا جاتا تھا، تو منات صنم تھا. صنم اور وثن کا فرق میں شاید بتا بھی چکا ہوں. صنم اور وثن میں فرق یہ ہے، صنم کی صورت ہوتی ہے، جیسے کسی انسان کا کی مورت بنائی جائے، یا کوئی گھوڑا ہو یا گھوڑا پر والا ہو، اس طرح کی کوئی مورتی بنائی جائے اور اس کی عبادت کی جائے، تو اس کو کہتے ہیں صنم، جس کی مخصوص صورت ہوتی ہے، عموماً وہ جاندار کی ہوتی ہے. اور وثن ہوتا ہے ایسی چیز جو بے جان ہو، جیسے قبر. اس لیے حدیث میں اللہم لا تجعل قبری وثنن، اے اللہ میری قبر کو وثن بننے مت دے. یا مثلا صلیب، جو کراس جو عیسائی گلے میں لٹکاتے ہیں، یہ بھی وثن ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک بے جان چیز ہے. اسی طرح سے پیڑ بھی وثن بنایا جاتا ہے، پتھر بھی وثن بنایا جاتا ہے، اس کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی ہے، یعنی جاندار کی شکل نہیں ہوتی ہے، صورت اس کی نہیں ہوتی، بس ایک پتھر کا ڈھیر ہے، مٹی کا ڈھیر ہے، پیڑ ہے، یا کوئی چیز ہے، انگوٹھی ہے، تعویذ ہے، اس طرح کی کوئی بھی چیز ہوتی، اس کو وثن کہتے ہیں. تو جس کی صورت متعین نہ ہو اور عموماً بے جان ہو، اس کو وثن کہتے ہیں. اور جس کی صورت ہو اور عموماً جاندار وہ چیز ہوتی ہے، چاہے فرضی کیوں نہ ہو، چار ہاتھ بنا دیے اس کو، پر بنا دیے اس کو، تو یہ فرضی ہے، لیکن جاندار کی صورت ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صنم. کہتی ہیں کہ وہ منات صنم بین مکہ والمدینہ. منات ایک صنم تھا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان تھا. تو بت پرستی بھی عربوں میں پائی جاتی تھی، اور یہ حجر کے لیے ہو سکتا ہے، یا لکڑی کا بھی بت بنایا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی صورتیں تھیں، جیسے مثلا ابو رجا العطاردی، یہ تابعی ہیں جن کو مخضرم کہا جاتا ہے. مخضرم کس کو کہتے ہیں؟ یہاں پہ آپ کے یہاں لکھا ہوا ہے کہ من کبار المخضرمین. مخضرم کس کو کہتے ہیں؟ کہ اسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اسلام لائے، انہوں نے جاہلیت کا دور پایا، لیکن ولم یر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا موقع وہ شرف نہیں ملا. اس زمانے میں تھے، مسلمان ہوئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہو سکی، تو اس ایسے لوگوں کو مخضرم کہتے ہیں. مخضرم، تو ابو رجاء العطاردی مخضرمین میں سے ہیں. کہتے ہیں کننا نعبد الحجا، ہمارا حال یہ تھا جاہلیت میں کہ ہم کسی پتھر کی عبادت کرنے لگ جاتے، کسی پتھر کی پوجا کرتے. فَإِذَا وَجَدْنَا حَجَرًا هُوَ أَخْيَرُ مِنْهُ، اخیر خیر والا، جب ہمیں اس سے اچھا پتھر کوئی مل جاتا، الْقَيْنَاهُ، پچھلے پتھر کو پھینک دیتے، وَأَخَذْنَا الْآخَرَ، اور نئے پتھر کو لیتے اور اس کی پوجا شروع کر دیتے. جاہلیت میں ہمارا یہ حال تھا کہ ہم کسی پتھر کو پوجنے لگتے اس سے اچھا کوئی پتھر مل جاتا صاف ستھرا ایک دم تھوڑا شیپ اس کا اچھا ہے پچھلا پھینک دیتے اور نیا والا لیتے اور اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں. فَإِذَا لَمْ نَجِدْ حَجَرًا, کبھی ایسا ہوتا کہ عبادت کا شوق آ جاتا اور ہمیں پتھر نہیں ملتا, جمعنا جُثْوَةً مِّن تُرَاب, تو ہم کیا کرتے مٹی کا ایک ڈھیر بنا لیتے, مٹی کا ایک چھوٹا سا مٹی جمع کر کے ایک اوپر ایک ڈھیر جیسا بنا لیتے اس کا, جیسے اناج کا ڈھیر ہوتا مٹی کا ڈھیر بنا لیتے. جمعنا جُثْوَةً مِّن تُرَاب ثم جئنا بالشاة, پھر ایک بکری لاتے, فحلبناه علیہ, اور بکری کا دودھ اس پر دوہتے اس مٹی کے ڈھیر پر, ثم طفنا به, پھر اس ڈھیر کا طواف کرنا شروع کر دیتے. جاہلیت میں ہماری صحیح بخاری میں روایت موجود ہے, جاہلیت میں ہمارا حال کیا تھا, پتھر ملتا عبادت کرتے, دل بدل گیا موڈ چینج ہو گیا کوئی اور پتھر اچھا لگا پچھلا پھینک دیا اس کی عبادت شروع کر دی, اگر پتھر نہیں ملتا مٹی کا ڈھیر بناتے بکری لاتے اس پر اس کا دودھ دوہتے اور اس کو جما لیتے اچھا پختہ کر لیتے دودھ دوہ کے مٹی جم جاتی ہے اور پھر کیا کرتے اس کے اطراف طواف شروع کر دیتے اس کو اپنا معبود بنا لیتے. تو جاہلیت میں بتوں کی طواف کی بھی صورت تھی, آج بھی بہت سارے لوگ قبروں کا طواف کرتے ہیں تو یہ بھی ایک صورت اس زمانے میں پائی جاتی تھی, ثم طفنا به, وہ اپنے بتوں کا طواف کرتے تھے. اسلام میں یہ حرام ہے, اسلام میں حرام ہے, اور اگر اس قبر کی تعظیم کے طور پر یہ طواف کیا جا رہا ہے تو شرک کی صورت ہے, یہ شرک ہے. لہذا یہ جاہلیت میں اس طرح سے پتھر اور مٹی کو پوجنے کا معاملہ پایا جاتا تھا. تو یہ چیزیں آج ہم نے دیکھی, میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے اور مزید باتیں ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.